أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. اسلام و انسانیت کے عنوان سے اس سلسلے مجالس کو آپ عزیزان گرامی کی خدمت میں کچھ مطالب ہم پیش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی کچھ صفات بیان کی ہیں قرآن کے اندر کہ انسان کیسا ہے، اس کے اندر اس کی مثبت صفات بھی بیان فرمائی ہیں اور منفی بھی، کہ انسان کے اندر کون کون سی اچھی صفات ہیں اور کون سی بری صفات ہیں. اللہ نے دونوں بتا دی ہیں تاکہ انسان ان بری صفات پہ قابو پا کے بہتری کے راستے پہ چل پڑے. جب انسان کو پہلے سے وارننگ دے دی جائے، پہلے سے انسان کو تحریر کر دیا جائے، بتا دیا جائے کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر انسان جنت میں پہنچے، ہر انسان ہدایت یافتہ ہو. انا ہدیناہ سبیلا اما شاکر مکفورا. سورہ دہر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب وہ اس راستے کو اپنا لے اور ہمارا شکر ادا کرے، اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے اور کفران نعمت کرے. راستہ دکھانا دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک اراعت و طریق ہے، دوسرا ایصال و الی المطلوب ہے. منطق کے لحاظ سے جو بحث پوری کی ہے کہ راستہ دو طرح سے دکھایا جا سکتا ہے. ایک، اگر آپ سے کوئی راستہ پوچھے آدمی تو آپ بتا دیں، اس کو ڈائریکشنز دے دیں، بتا دیں کہ یہاں مڑو، وہاں جاؤ، یہ بس لو، وہ اس طرح سے آپ پہنچ جائیں گے. دوسرا یہ نہیں، ایصال و الی المطلوب، انسان کو اس جگہ تک پہنچانا کہ آئیں میرے ساتھ چلے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تو انسان ساتھ لے چلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں طریقوں سے انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے، قرآن بھیج کے راستہ دکھایا ہے، امام بھیج کے راستے تک پہنچایا ہے. وہ خدا اتنا کریم ہے کہ اگر صرف راستہ بتا دیتا تو کافی تھا، سیدھا راستہ تھا. اس نے کہا نہیں، سیدھا راستہ ہے، میں نے قرآن میں بتا دیا سیدھا راستہ ہے، لیکن پھر بھی میں نے ایک امام کو سامنے چلا دیا ہے، اس کے پیچھے چلتے رہنا، اس کی پیروی کرتے رہنا. وہ وہیں جنت میں جا رہا ہے، جو جو اس کے پیچھے جائے گا وہ جنت تک لے جائے گا، وہ اس مقصد تک لے جائے گا. اس ہر انسان کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان جنت میں سے محروم رہ جائے. حضرات، اللہ نے ہر چیز کا انسان کے لیے بندوبست کیا ہے، اور انسانیت کیا چیز ہے، یہ اللہ نے بتا دیا. دیکھو انسانیت سب سے ضروری چیز ہے، انسانیت ہوگی تو انسان بنو گے، انسانیت سے گر جاؤ گے تو پھر انسان حیوان کے زمرے میں چلا جائے گا. بل ہم اضل، اللہ کہتا ہے نہیں حیوانوں سے بدتر ہو جائے گا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جن کو ہم نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، والفؤاد، تین اللہ نے انسانوں کے لیے صفات گنوائی ہیں، بصر والاسم یعنی کان، آنکھیں اور عقل، یہ تین چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں. یا دل کا لفظ استعمال کیا لیکن وہ بھی ڈفرینشیشن کے لیے، تمیز کے لیے، انسان کو اچھائی برائی میں تمیز کے لیے. بچپنے سے ایک بچے کے اندر اچھائی برائی کی تمیز ہے، یہاں تک کہ ہمارے علماء نے، اہل بیت کے ماننے والوں نے، سب نے لکھا کیونکہ اہل بیت نے یہ فرمایا ہے کہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہماری طرف سے تمہارے لیے کیا پیغام ہے. ہم یہ کہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کے لیے دو طرح کے انبیاء بھیجے ہیں، ایک وہ جو جناب آدم سے خاتم تک باہر آتے رہے انسان کی ہدایت کے لیے، دوسرا ہر انسان کے اندر ہے جس کا نام عقل ہے، وہ انسان کو اچھائی برائی میں تمیز دیتا ہے. کوئی کسی مذہب کا ماننے والا نہ ہو، کسی دین کا ماننے والا نہ ہو، تب بھی وہ جب دیکھے گا تو کہے گا چوری بری چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، قتل بری چیز ہے، غصب بری چیز ہے، یہ تمام ان کو برائیاں گنے گا. سچائی اچھی چیز ہے، لوگوں کا حق ان کو واپس دینا اچھی چیز ہے. اچھائی اور برائی میں تمیز، آج سب سے بڑے جو ملحد زندیق ہیں، ایتھیسٹ ہیں، کمیونسٹ یا سوشلسٹ، آپ ان کو دیکھ لیجئے، خدا کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اچھائی کی سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ خدا کو نہیں مانتے، روحانیت کی باتیں کرتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی دل کی گہرائی کے اندر ایک فطرت کا تقاضا انہیں بار بار جھنجھوڑ کے کہتا ہے تم مانو نہ مانو کوئی خدا ہے جو تمہیں ہدایت دے رہا ہے. تو انسان کے اندر ایک اچھائی کی اللہ نے تمیز پیدا کی ہے اور وہ اس کو بار بار آواز دیتی ہے. قرآن نے، دیکھیں آج موجودہ کتنی سائنسز ہیں، میں ایک دو مثالیں دوں گا آپ کے سامنے. موجودہ علم نفسیات کو دیکھ لیجئے، علم نفسیات کو کہتے ہیں سائیکالوجی، جو پورے کے پورے انسان کی پرسنالٹی کا، مائنڈ، بیہیویئر، انسان کے دماغ، سوچنے کے انداز کے متعلق ایک پوری سوشل سائنس لوگوں نے، سائنسدانوں نے ڈیولپ کی ہے کہ انسان سائیکالوجی پڑھے. حضرات وہ کہتے ہیں کہ 19ویں صدی میں سائیکالوجی کا، علم نفسیات کی بنیاد رکھی گئی، اور بنیاد کیا تھی؟ مائنڈ اینڈ بیہیویئر ہے، دماغ ہے، کہ جب انسان کا لاشعور اس کے شعور پہ غالب آ جاتا ہے تو انسان سچائی بیان کرنے لگتا ہے. جب لاشعور شعور پہ غالب آ جائے، جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو لاشعوری طور پہ دیوار کے سامنے آتے ہی مڑ جاتے ہیں، سوچنا نہیں پڑتا کہ دیوار سامنے آ رہی ہے مجھے رکنا چاہیے پھر میں مڑ جاؤں، جب تک آپ سوچیں گے تب تک آپ دیوار سے ٹکرا جائیں گے. یہ لاشعوری طور پہ ہو رہا ہوتا ہے، سب کانشیسلی ہو رہا ہوتا ہے. توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو جب انسان کا لاشعور شعور پہ غالب آ جائے تو حقیقت سامنے آتی ہے. یہی، ذرا میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف آپ کے سامنے، یہی بہت پہلے امیر المومنین نے کہا تھا، حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا. لیکن اس زمانے میں کوئی سمجھ نہیں رہا تھا کہ مولا کیا فرما رہے ہیں. حضرات غلاموں کا دور تھا، ایک آدمی نے غلام خریدا، غلام لے کے کوفے کی جانب چلنے لگا. جیسے شہر پہنچا تو اس نے کہا کہ بھی سامان اٹھاؤ. کہا کیسا سامان؟ کبھی تمہیں میں نے بھی راستے میں خریدا، تم غلام ہو. اس نے کہا میں آقا ہوں، تم غلام ہو. آپ کو لکھا ہوا تو تھا نہیں کسی کی پیشانی پہ کون آقا ہے کون غلام ہے. اس نے کہا نہیں میں آقا ہوں تم غلام. اس نے کہا نہیں میں آقا ہوں تم غلام ہو. ایک دوسرے سے باقاعدہ بحثنے لگے. کہا چلو علی کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کروا لیں. کہا یا علی میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آقا ہے میں غلام ہوں. مولا نے کہا خود ہی فیصلہ کر لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، میں فیصلہ دوں گا تو تمہارے لیے سخت ہوگا. کہا نہیں یا علی آپ فیصلہ دیجئے. تو پرانے زمانے میں جب پھانسی کی سزا سنائی جاتی تھی تو دیوار میں ہاتھ باندھ کے سر دے دیا جاتا تھا، گردن کاٹتے تھے، سر قلم ہو جاتا تھا. تو ایک دیوار تھی، اس میں دو سوراخ تھے، دونوں کے سر کو مولا نے کہا دونوں اس میں اپنا سر گزار دو. مولا نے اپنے غلام جناب قمبر کو اشارہ کیا، کہا قمبر تلوار اٹھاؤ، جیسے میں اشارہ کروں گا سر قلم کر دینا. جناب قمبر ایسے تابے دار غلام تھے، کہا کہ مولا اگر آپ حکم دیں گے جس کا سر کہیں گے قلم کر دوں گا. جناب قمبر آگے بڑھے، تلوار اٹھائے، کہا قمبر غلام کا سر قلم کر دو. وہ جو غلام تھا اس نے اپنا سر پیچھے کر لیا. مولا نے کہا جس نے سر پیچھے کیا ہے نا یہی غلام ہے. توجہ. کہا مولا کیسے معلوم؟ کہا اس کا لاشعور اس کے شعور پہ غالب آ گیا. اس زمانے میں امیر المؤمنین نے علم نفسیات سے متعلق یہ جملہ کہا تھا، لیکن 19ویں صدی میں یعنی 1200 سال بعد جا کے ایک پوری سائنس ڈیولپ ہوئی جس کا نام سائیکالوجی رکھا گیا، علم نفسیات رکھا گیا، کہ لاشعور جب شعور پہ غالب آ جائے تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے. جب لاشعور شعور پہ غالب آ جائے، حضرات اب اپنے لاشعور کو ہمیشہ غالب رکھیں. لاشعور انسان سے اچھائیاں کرواتا ہے، شعوری طور پہ نہیں، لاشعوری طور پہ. حضرات جب پوچھا گیا، توجہ ہے سارے مجمع کے میرے ساتھ، جب سوال کیا گیا مولا کیسے، کہا دیکھو تقوی اسی کا نام ہے، جب انسان لاشعوری طور پہ ہر کام کو صحیح کرنے لگے سوچے بغیر، سوچ سمجھ کے. شروع شروع میں آپ بہت سوچیں گے، یہ نہیں یہ گناہ ہے، نہیں یہ برائی ہے، نہیں یہ جھوٹ ہے، نہیں یہ غلط ہے، لیکن لاشعوری طور پہ آپ اپنے نفس کو اتنی عادت دے لیں گے کہ لاشعوری طور پہ اچھائی کرنے لگیں گے. اسی کا نام تقوی. جو بہت سے لوگ یہاں پہ ڈرائیونگ جانتے ہوں گے، جب آپ کار چلا رہے ہوتے ہیں نا، تو جب ریڈ لائٹ آئے تو خود بخود پاؤں بریک پہ جانے لگتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ رک جانا چاہیے، اور اگر نہیں جاتا تو جانا چاہیے. تو فوراً جیسے پاؤں بریک پہ آنے لگتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرخ لائٹ پہ رک جانا چاہیے. حضرات اگر انسان میں تقوی کی یہ ملکہ پیدا ہو جائے، یہ انسان میں صلاحیت پیدا ہو جائے، تو جیسے ہی انسان گناہ کی طرف جائے گا فوراً اس کا تقوی اسے کہے گا رک جا، یہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، تو خدا کو راضی کرنے کے لیے خلق ہوا. تو انسان لاشعوری طور پہ وہ سارے کام کرنے لگے گا، انسان کو لاشعوری طور پہ ہر چیز کی صلاحیت پیدا ہونے لگے گی. حضرات آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ کوئی آدمی گھر جا رہا ہو، راستے میں بارش تیز ہو رہی ہو اور وہ پانی سے پھسل جائے، گارے میں گر جائے، پورے کپڑے خراب ہو جائیں، اور وہ کہیں نہیں بس اب میں یہاں پہ بیٹھ گیا ہوں، اب میں گھر نہیں جاؤں گا کیونکہ میں گر گیا، پھسل گیا، گر گیا، اب میں کیچڑ میں بیٹھا رہوں گا، اب میں اس گارے کے اندر بھرا رہوں گا، اب میں گھر نہیں جاؤں گا. کبھی ایسا دیکھا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. ہر آدمی یعنی جو بھی عقل رکھتا ہوگا، شعور رکھتا ہوگا، اٹھے گا، گھر جائے گا، ان خراب کپڑوں کو تبدیل کرے گا اور دوبارہ اپنے آپ کو نہا دھو کے تیار کر لے گا، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے گا. حضرات یہ جو انسان گناہ کے اندر سلپ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کبھی بھی اس گناہ میں بیٹھے نہ رہیں، اٹھیں، توبہ کریں اور پھر دوبارہ چل دیں. کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ نے گناہ کیا تو گناہ ہی میں بیٹھا رہوں گا، فوراً گناہ سے اٹھ کے توبہ کر کے آگے بڑھنا ہر عقل والے اور شعور والے انسان کی علامت ہے. یہ ہمارے آئمہ علیہ السلام نے کہا کہ کبھی بھی گناہ میں بیٹھے مت رہنا، گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر کے اٹھو، آگے بڑھو. یہ انسان کا پلٹ کے واپس آنا، توبہ کیا ہے؟ پلٹ کے واپس آنا، خدا کے پاس پلٹ کے واپس آنا. ایک آدمی بہت زیادہ رو رہا تھا غلاف کعبہ پکڑ کے، امیر المومنین بھی طواف کر رہے تھے، صرف یہ روایت کو پیش کر کے فوراً آگے بڑھ جاؤں گا، رو رو کے ایک جملہ دہرا رہا تھا کہ میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، پروردگارا میرا گناہ اتنا بڑا ہے تو معاف نہیں کر سکتا. تو امیر المومنین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو نے تو خدا کا انکار کر دیا. کہا یا علی میں تو توبہ کر رہا ہوں، کیسے خدا کا انکار کیا؟ کہا کہ خدا تو کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ ورحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع تر ہے، اور تو اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے. تو یہ کیا پروردگارا میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن تیری رحمت میرے گناہ سے زیادہ بڑی ہے، میرے گناہ کو معاف کر دے. کبھی نا امیدی مت لے کے آئیں. انسان جلد باز ہے، نا شکرا ہے. انسانیت کا تقاضا کیا ہے کہ نہیں؟ آئیں ذرا میں دو مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن سے. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل. وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے خلق کیا ہے، پھر نطفے سے بنایا، پھر علقہ بنایا، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں اس دنیا میں پیدا کیا، پھر تم جوانی کی طرف بڑھ جاتے ہو اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہو. تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بڑھاپے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہو. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انسانوں سے. ثم لتبلغوا اجل مسمہ، پھر اس کے بعد تم اپنی موت تک چلے جاتے ہو۔ لعلکم تعقلون، سات مراحل قرآن نے بیان کیے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ سب مرحلے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ تم لوگ سوچو اور اس راستے پہ چلو جس کے لیے اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے۔ کتنے مراحل بیان کیے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے مٹی سے بنایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں، کہا دیکھو کبھی بھی فخر مت کرنا، تکبر مت کرنا، اور زمین پہ بیٹھنا بچوں سے ضرور سیکھنا، کیونکہ اسی زمین سے خلق کیے گئے ہو، اسی میں لوٹا دیے جاؤ گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تارتن اخرى، اسی سے ہم نے تمہیں خلق کیا، اسی میں پلٹ کے واپس چلے جاؤ گے۔ شیطان نے کیا کہا تھا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں، کیوں؟ کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اصول کافی کی روایت ہے جسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا سوچ لیتا شیطان، اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ امام نے کہا اگر تھوڑی سی دیر سوچ لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا مٹی آگ سے بہتر ہے۔ کہا کیسے؟ کیونکہ آگ کو جب جلاتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اس میں تکبر پایا جاتا ہے، جب مٹی کو پھینکتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، مٹی میں تواضع پایا جاتا ہے۔ آگ میں جب بیج ڈال دیے جاتے ہیں، دانے ڈالتے ہیں، گندم کے دانے ڈال دیجئے، کوئی بھی بیج ڈالیں گے آگ میں تو وہ ان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، خیانت کرتی ہے آگ، خیانت کرتی ہے۔ کہ مٹی کے اندر رکھ دیجئے، وہ امین ہوتی ہے، کبھی ضائع نہیں کرتے۔ پھر امام نے ایک اور دلیل دی، کہا کہ آگ میں رکھو گے وہ تو جلا کے بسم کر دے گی، اور جب مٹی میں ایک دانے کو ڈالو گے تو ایک دانے سے ایک پودا اگے گا، اور وہ پودا کئی کونپلے دے گا، ہر کونپل میں کئی دانے ہوں گے، بالیاں ہوں گی، دانے ہوں گے۔ کہا ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوں گے۔ کہا زمین کئی گنا بنا کے لوٹاتی ہے۔ کہا اس لیے کبھی قیاس نہ کرنا، آگ ختم کر دیتی ہے، زمین کئی گنا زیادہ بنا دیتی ہے۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، مٹی افضل ہے آگ سے۔ اب اس مٹی پہ بیٹھنے میں کبھی فخر محسوس نہ کرنا، کبھی تکبر محسوس نہ کرنا۔ انسان کے اندر ایک صفت ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، جس نے ابلیس کو لعنتی بنایا ہے۔ انسان کبھی تکبر نہ کرے، اہل بیت سے افضل کوئی نہیں ہے، محمد و آل محمد سے افضل، یہ عقیدہ ہے نا، محمد و آل محمد سے کوئی افضل نہیں ہے، لیکن ان سے زیادہ متواضع بھی کوئی نہیں ہے۔ جب یہ عیسائی آئے، سب کے سب زرق برق لباس پہن کے، سونے کے تاج، گلے میں سونے کے ہار پہنے ہوئے تھے، تو رسول خدا نے منہ موڑ لیا، وہ سامنے سے اس طرف سے آئے گھوم کے، رسول خدا نے پھر منہ موڑ لیا۔ سب لوگ پریشان ہوئے، کہا صحابہ باہر لے گا ان لوگوں کو، کہا کیا ہوا، تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے نبی بہت زیادہ متواضع ہیں، ہم جس طرف سے جاتے ہیں وہ منہ موڑ لیتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں۔ کہا ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا، رسول خدا کبھی ایسا نہیں کرتے۔ کہا پھر کیا کہہ رہے ہیں، ہم لوگ تو جانے لگے ہیں۔ کہا نہیں، علی مرتضیٰ کو بلاؤ، وہ مزاج رسالت سے آشنا ہے۔ بلایا امیر المومنین کو، کہا یا علی کیا بات ہے، رسول خدا بار بار رخ کیوں پھیر رہے ہیں؟ کہا ان سے کہو یہ اپنا سونا اتار دیں اور اپنے آپ کو بندہ بنا کے رسول خدا کے سامنے پیش کریں، کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر نہ سمجھیں۔ اب انہوں نے وہ سارا سونا اتارا اور سادہ لباس میں رسول خدا کے سامنے گئے، رسول خدا فوراً زمین پہ بیٹھے، کا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول خدا پہلے آ رہے تھے۔ کہا پہلے تم اپنے آپ کو فخر سے بڑا پیش کر رہے تھے، تکبر مع المتکبر عبادہ، متکبر کے ساتھ تکبر کرنا بھی عبادت ہے۔ تکبر سے پیش مت آؤ، کا تواضع اور انکساری سے، جب تواضع سے پیش آؤ گے تو ہم تم سے زیادہ تواضع کریں گے۔ انسان متواضع خلق کیا گیا، انسان کو متواضع ہونا چاہیے، انسان کو متواضع ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ہوگا تو متواضع ہوگا، خود بہت تواضع سے پیش آؤ۔ گراں تو نہیں گزر رہی بات حضرات، ہاں ذرا میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، کتنا تواضع۔ خاتون جنت، ملکہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت ہیں، ان سے افضل کوئی بی بی نہیں ہے، فخر مریم ہیں، جنہیں جناب حاجرہ، جناب سارا، جناب آسیہ سلام کریں، جناب خدیجہ ماں ہو کے جسے سلام کریں وہ فاطمہ ہے. ایک جملہ کہوں گا، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، لیکن جس بات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے بہت ضروری ہے. جناب زہرا وہ بی بی ہیں کہ جن کے بابا سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات خلق کی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں. جب جناب سیدہ آتی تھی تو رسول خدا بھی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. آپ نے دیکھا جب ایک گھر کے اندر باپ آئے تو سب بیٹے تعظیمن کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر دادا آئے تو پھر باپ بھی تعظیم میں کھڑا ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. حضرات اگر رسول خدا آئیں گے نا، سارے انبیاء بیٹھے ہوئے ہوں، تو سارے انبیاء تعظیمن کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ رسول خدا آئے. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا ہوں. سارے انبیاء تعظیمن کھڑے ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ سید المرسلین آ رہے ہیں. اور اگر جناب سیدہ آئیں، رسول خدا کھڑے ہو جائیں گے. جب رسول خدا کھڑے ہو جائیں گے تو سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں گے، سارے آئمہ کھڑے ہو جائیں گے، سارے اولیاء، سارے اوصیاء تعظیمن کھڑے ہو جائیں گے. اب سوچیں فاطمۃ الزہرا کون ہے، جن کی تعظیم میں سارے انبیاء، سارے آئمہ، سارے اولیاء، سارے اوصیاء، سارے شہداء، صالحین، صدیقین، عابدین سب تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں. غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، اگر اتنی باعظمت بی بی ہو اور اسے معلوم ہو میں کون ہوں، جب ان کو رسول خدا ایک کنیز دیں جناب فضا کے نام سے، تو وہ کہیں کہ فضا، کہا کہ اے بی بی، بیٹی آپ کی خادمہ ہے یا آج سے خدمت کریں گی آپ کے گھر میں، تو کہا فضا دن باندھ لو، ایک دن میں گھر کا کام کروں گی، دوسرے دن تم کام کرنا. تو جناب فضا نے کہا بی بی خادمہ میں ہوں، آپ کیوں کام کریں گی؟ کہا نہیں، کام میں بھی میں مساوات کے قائل ہوں، جب کام کریں گے تو ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم کام کرنا. آپ سوچ سکتے ہیں، وہ بی بی جس کی تعظیم میں ان کے بابا کھڑے ہو جاتے ہوں، وہ اپنی ایک ادنا سی خادمہ سے یہ کہے کہ کام بھی تقسیم ہوگا. اللہ اکبر، میری لاکھوں روحیں قربان اس بی بی کی عظمتوں پہ کہ جو اس دنیا میں اللہ نے جس کو بھیجا ہے کہ یہ ملکہ کائنات ہے، لیکن جب وہ خادمہ سے پیش آئیں تو کہ نہیں، ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں. جب بیوی نے اس خادمہ کو تربیت کرنا شروع کیا تو وہ خادمہ کون بنی؟ روایت کے الفاظ ہیں، وہ خادمہ ایک ایسی باعظمت خاتون بنی کہ 20 سال بنابر روایت، اور بنابر روایت 40 سال جب بھی کسی سے کلام کرتی تھی تو صرف قرآن سے کلام کرتی تھی. اور ایک راوی کہتا ہے کہ ان کی نواسی تھی، جناب فضا کی نواسی جس کا نام مسکا تھا، جب وہ حج پہ جا رہی تھی تو پانی ختم ہو گیا، سارے قافلے والے کہنے لگے پانی نہیں ہے اب، تو اس خاتون نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی اونٹنی سے کہا کہ پروردگارا، تو جانتا ہے کہ میں تیری کنیز خاص فاطمۃ الزہرا کی کنیز فضا کی نواسی ہوں، پروردگارا یا مجھے مکے پہنچا دے یا پھر پانی پہنچا دے. راوی سب کے سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ ایک مرتبہ پانی ایک مرتبہ نازل ہوا اور صرف اسی پہ برسا، انہوں نے پانی جمع کر لیا. سب نے سوال کیا جب مکے پہنچے کہ آپ کون ہیں کہ آپ کے ایک واسطے پہ بارش آ گئی یا پانی آ گیا؟ کہا کہ میں فاطمۃ الزہرا کی کنیز کی نواسی ہوں. حضرات پھر ایسی تربیت ہو، انسان بنانا یہ جانتے ہیں، انسان کو انسان بنانا، فخر انسان بنانا یہ جانتے ہیں. کس طرح سے انسان انسانیت کے دائرے میں آتا ہے، انسان اور بشر میں کیا فرق ہے، میں آج اس کو تھوڑا سا پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں دونوں لفظ آئے ہیں، بشر بھی آیا ہے، انسان بھی آیا ہے. باطنی شکل کو انسان کہا جاتا ہے، ظاہری شکل کو بشر کہا جاتا ہے. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ ظاہری شکل کو بشر کہا جاتا ہے. یہ جو ظاہری شکل ہے آنکھیں ناک کان یہ سب زبان ہاتھ سر جسم اسے بشر کہتے ہیں, اور وہ جو باطن ہے وہ جو اچھا ہے برا ہے جیسا ہے اسے انسان کہتے ہیں, ظاہر کو بشر کہتے ہیں. حضرات قرآن کے اندر رسول خدا کہہ رہے ہیں انا بشر مثلکم, میں تم جیسا بشر ہوں, یہ نہیں کہا میں تم جیسا انسان ہوں. یعنی میرا ظاہر تو تم جیسا ہے, باطن بہت بال آتا رہا ہے. باطن رسول خدا کو کوئی نہیں سمجھ سکا, حقیقت محمدی کو دنیا نہیں سمجھ سکی. کہا نا بشر مثلکم, میرا ظاہر تم جیسا ہے ظاہر. اب انسان کیا ہے؟ اس باطن کا نام انسان ہے, باطن کا نام انسان ہے. آئندہ میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں سمجھا سکوں. لیکن ایک حقیقت محمدی کیا ہے اس کے لیے میں ایک جملہ پیش کروں گا کہ محمد مصطفیٰ حبیب خدا اللہ. جس نبی کو ہمارے لیے بھیجا گیا ہے اس دنیا میں ہدایت کے لیے جنہیں بھیجا اللہ نے, اور وہ اس کائنات میں آئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے, ان سے متعلق 24 معجزات ان کے جسم میں علماء نے بیان کیے. 24 معجزات رسول خدا کے جسم میں. مجھے نہیں معلوم شاید آپ نے سن رکھے ہوں, جلدی جلدی پیش کروں گا, اشارہ کروں گا. انسان کے آخری کمال کا نام ایمان, ایمان کے کمال کا نام تقوی ہے, تقوی کے کمال کا نام یقین ہے, یقین کے کمال کا نام عصمت ہے, عصمت کے کمال کا نام حجت ہے, حجت کے کمال کا نام امام ہے, امام کے کمال کا نام فخر کائنات ہے. حبیب خدا ہیں, محمد مصطفیٰ ہیں. اللہ صرف ایک چند معجزات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں اس انسان کے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کون ہے جس کے لیے رسول خدا کو بھیجا گیا. کون ہے وہ حبیب خدا جن کو اس انسان کے لیے بھیجا گیا؟ 24 معجزات علماء نے ذکر کیے ہیں رسول خدا کے جسم سے متعلق. میں جب اشارہ کروں گا سارے معجزات نہیں پیش کروں گا, 24 معجزات جسم رسول خدا میں. جو معجزات آپ نے دکھائے ہیں وہ الگ ہیں, چاند کو دو ٹکڑے کرنا, سورج کو پلٹانا, یہ سب الگ ہیں. قرآن ان کا زندہ معجزہ ہے, یہ سب الگ. لیکن جسم رسول خدا کے اندر 24 معجزات تھے. جب آپ کسی بھی بلند قامت سے بلند قامت آدمی کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو آپ سر سے لے کے گردن تک اس سے بلند نظر آتے تھے. خالق کو یہ قبول نہیں تھا کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے. آپ کی پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا کہ سب لوگ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ رسول خدا, دور سے بھی دیکھتے تھے رسول خدا آ رہے ہیں. ایک ام المومنین کہتی ہیں کہ ہم اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی تو رات کا انتظار کرتے تھے, جبکہ رات میں تاریکی ہوتی ہے رات کا انتظار کرتے تھے کہ رسول خدا گھر تشریف لائیں گے, ان کی پیشانی کے نور میں وہ جو دن میں سوئی کھو گئی تھی رات میں مل جاتے تھے. ایک معجزہ لکھا کہ پیغمبر اسلام کی پشت پہ مہر نبوت تھا, اگر اس پہ کپڑا ہٹ جاتا تھا تو آسمان تک نور چلا جاتا تھا. کہ حجت الوداع کے موقع پہ رسول خدا نے جب اعلان کیا تھا کہ اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو, دیکھیں اتنا مقام ہوتے ہوئے جملہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی پہ ظلم کیا ہو تو اپنا بدلہ آج لے لے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول خدا آپ نے ایک مرتبہ مجھے تازیانہ مارا تھا. کہا مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تازیانہ مارا ہو. کہا نہیں یا رسول خدا. کہا ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں تازیانہ دو. کہا ٹھیک ہے تم بھی مجھے تازیانہ مار دو. کہا یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا تو میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا, پشت پہ کپڑا نہیں تھا, آپ اپنے کرتے کو ہٹائیں. ایک مرتبہ آپ نے اشارہ کیا, ایک صحابی آگے بڑھے, پشت سے کپڑا ہٹایا. جیسے ہی پشت پہ سے قمیض ہٹایا وہ صحابی فوراً زمین پہ گرے, پیغمبر اسلام کی کمر کے بوسے دینے لگے, چومنے لگے. کہا کیا کیا؟ کہا یا رسول خدا معاف کیجئے گا میں نے جھوٹ بولا تھا, آپ نے کبھی تازیانہ نہیں مارا, میں مہر نبوت کا تبرکن بوسہ دینا چاہتا تھا. تو سب کے سب صحابہ کے ماننے والوں کو بتا دیجئے صحابہ تبرک کے قائل تھے, چومنے کے قائل تھے, رسول خدا کے بوسے دیا کرتے تھے. تو کہا میں پشتے رسالت پہ مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا. حضرات اور کیا کیا معجزات لکھے ہیں. کہا رسول خدا کے لعاب دہن میں یہ اثر تھا کہ اگر پانی میں ڈالتے تھے وہ کھارا ہوتا تھا تو میٹھا ہو جاتا تھا. اگر کسی بیمار کو اپنا لعاب دہن لگاتے تھے وہ شفا پا جاتا تھا. نابینا کی بینائی آ جاتی تھی, بیمار شفا یاب ہو جاتا. جس کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو اس کے خون کا اثر کیا ہوگا. حضرت ایسے نبی کو اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجا. ایک اور دو مثالیں جلدی پیش کر دوں گا. حضرت کون ہے حبیب خدا, کون ہے رسول خدا جن کے جسم میں 24 معجزات ہیں. سب نے لکھا ہے مورخین نے کہ جب رسول خدا چل رہے ہوتے تھے آپ کے سر پہ ایک ابر رہتا تھا, ایک بادل رہتا تھا تاکہ آپ کا سایہ زمین پہ نہ آئے. خدا کو اتنا منظور نہیں تھا کہ رسول خدا کے سائے پہ کسی کا پاؤں آ جائے. ایک اور معجزہ کہ جب رسول خدا ایک پورے سر سے لے کے پاؤں تک عباس اوڑھ کے سوتے تھے تو پورے جسم کو کور کر لیتے تھے, پورے جسم کو ڈھانپ لیتے تھے, پھر بھی جب صحابہ گزر رہے ہوتے تھے تو سب کے سب اگر زمین پہ حج میں سو رہے تھے تو سب دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ رسول خدا ہے. تو سب کہتے تھے کیسے معلوم, کہ ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے, یہ نور بتاتا ہے یہ محمد مصطفیٰ ہے. تو اب اگر شب ہجرت رسول خدا کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. آپ نے غور فرمایا جس کا معجزہ, جس کا وجود ایسا معجزہ ہو, جس کا جسم ایسا ہو. بس میں ایک دو اور معجزہ کی طرف اشارہ کروں گا. حضرات یہاں تک لکھا ہے مورخین نے, یہاں تک کہ وہ کفار قریش کے جتنے بھی کفار تھے وہ بھی سب کے سب ایک سے دو دن تک جہاں سے رسول خدا گزرتے تھے ایک سے دو دن تک وہاں سے خوشبو آتی رہتی تھی. اس خوشبو سے بتا دیتے تھے یہاں سے محمد گزرے ہوں گے. کہ خوشبو بتا رہی ہے, نہ یہ کسی عطر کی ہے, نہ کسی گلاب کی ہے, نہ کسی پھول میں ہے. ایسی خوشبو جیسی ان کے جسم سے آتی ہے, کسی چیز سے نہیں آتی. اب سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث کسا میں امام حسن حسین کیوں فرماتے ہیں کہ انی اشم و عندہ کے رائے ہاتن طیبتن کانہا رائے ہاتو جدی رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ویسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. آپ نے غور فرمایا اتنی بلند و بالا ہستی کو اللہ اس انسان کے لیے بھیج رہا ہے جس کے لیے سب کچھ خلق ہوا ہے. تو پھر انسان کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ جب اس میں اگر صلاحیت نہیں ہے تو پھر اللہ کبھی بھی ایسی ہستی کو ان انسانوں کے لیے نہ بھیجے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے جو اشرف المخلوقات ہے وہ یہ انسان ہے, اور ان انسانوں کے لیے میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام چاروں طرف تاریکی تھی اور اس تاریکی میں ایک نور کو بھیجا, کہ اس نور کا نام محمد تھا. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل الفرج. حضرات یہ میں نے پوری تمہید باندھی ہے. اگر آپ جناب سیدہ کے خطبوں کے الفاظ کو دیکھیں تو اس میں ان خطبوں کے اندر بھی, اس خطبے میں, خطبہ فدکیہ کے اندر اور دوسرے خطبوں میں بھی بی بی نے تعارف کروایا ہے اپنے بابا کا. بی بی کہتی ہیں کہ اے مکے کے رہنے والوں, اے مدینے کے رہنے والوں, اے حجاز کے رہنے والوں, نجاست و طہارت میں تمیز میرے بابا نے سکھائی ہے. گودالوں کا جو پانی جمع ہو جاتا تھا تم وہ پی لیا کرتے تھے, میرے بابا نے بتایا ہے کہ پاک پانی کیا ہوتا. جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ کرتے تھے تو تم خوف زدہ ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ میرے شوہر نامدار علی بن ابی طالب سے جو ان بھیڑیوں سے تمہیں محفوظ رکھا کرتے تھے. بی بی نے تعارف کروایا یہ انسان کیا ہے. میں نے یہ پوری تمہید باندھی ہے کہ اتنی باعظمت ہستیاں اس انسان کے لیے بھیجی گئی ہیں. کون ہے انسان؟ اللہ کہتا ہے یہ انسان جلد باز ہے. خلق الانسان ضعیفہ, انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے. ضعیف ہے, کمزور ہے, کفور ہے, ظلوم ہے, جہول ہے, ظالم بھی ہے, اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, اور اسی انسان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہی انسان کریم بھی ہے، سخی بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، یہی کرامت بھی رکھتا ہے، یہی فوقیت بھی رکھتا ہے۔ پروردگارا ہم کون سے انسان ہیں؟ آیا وہ جو پست انسان ہے، آیا وہ بلند ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں جو انسان اپنے لیے راستے تلاش کر رہا ہو بہتری کے لیے، جس بہتری کو تم ہدف قرار دو گے اللہ وہاں تک تمہیں پہنچائے گا اگر تم اپنے لیے بہتری تلاش کرو گے، لیکن اگر بہتری تلاش نہیں کرو گے تو جہاں ہو وہیں رہو گے۔ آئیں سب کے سب اس محرم کے اندر فیصلہ کریں کہ اللہ نے ہمیں وہ ہستیاں دی ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں۔ لوگوں کے پاس ایک علی جیسا امام نہیں، ہمارے پاس 12 امام ہیں۔ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، اور جتنی توجہ سے میں دیکھ رہا ہوں، جہاں تک چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے لوگ چہرے دیکھ رہے ہیں، جس محبت سے آپ لوگ سن رہے ہیں، حضرات آج کیوں آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، کیوں آپ یہاں پہ آئے ہیں، کیوں مجلس سننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک حسین کا خادم ہوں، ذکر حسین کرنے آیا ہوں۔ جو حسین کا ایک ادنا سا مجھ جیسا خادم ہو تو اتنے چہرے دیکھنے آئے ہیں، اور اگر حسین ابن علی تشریف لائے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حضرت اگر کسی مقام پہ بتا دیا جائے کہ حسین ابن علی تشریف لا رہے ہیں، ذرا دل کی گہرائی میں محسوس کیجئے ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے کہ اگر حسین ابن علی تشریف لا رہے ہوں، اب ذرا محسوس کیجئے اگر حسین کا لال مہدی صاحب الزمان آ رہا ہو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں نے مصائب پڑھے نہ کچھ کہا، میں کتنی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے صرف نام سنا تو آپ حرارت محسوس کر رہے ہیں نا، شاید آپ کے بدن کی کیفیت بدل گئی ہو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے، روحانی کیفیت مختلف ہوگی۔ صرف آپ نے تصور کیا ہے کہ اگر امام تشریف لا رہے ہیں۔ حضرات اب سوچئے کہ جہاں جہاں سے گزرتے تھے سید الشہداء، جو دیکھتا تھا وہ حسین کا ہو جاتا تھا، جو دیکھتا تھا وہ ان کا ہو جاتا تھا۔ لیکن انسان ہونے کی ضرورت ہے، اگر کوئی انسان تھا تو وہ ان کا ہو جاتا تھا۔ جو دلی لحاظ سے انسان ہو، قلبی لحاظ سے انسان ہو، صرف صورت انسانوں والی نہ ہو۔ دو طرح کے لوگ دیکھ رہے تھے، عبید اللہ ابن زیاد بھی دیکھ رہا تھا، عمر سعد بھی دیکھ رہا تھا، شمر ملعون بھی دیکھ رہا تھا، اور کوئی حر بھی دیکھ رہا تھا، کوئی زہیر قین بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے ان دونوں کی کیوں مثال دی؟ کیونکہ یہ اس طرف تھے، صرف دیکھا تھا اور اندر سے مچل رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ کیوں زہیر قین تڑپ رہے تھے؟ ان کی زوجہ نے کہا کیا بات ہے، قبیلے کے سردار تھے اپنے، تو انہوں نے کہا کہ تم جانا چاہو تو واپس چلی جاؤ، جب سے حسین کو دیکھا ہے میرے دل کی کیفیت بدل گئی ہے، محسوس ہوتا ہے حسین میرے سینے میں جی رہے ہیں۔ انسانیت تھی، حسین نے منقلب کر دیا۔ حر میں انسانیت دیکھی، امام حسین نے منقلب کر دیا۔ آج بھی دنیا کے اندر جس جس میں انسانیت ہوگی وہ حسین کی طرف خود بخود آئے گا، جس میں انسانیت ہوگی۔ میں نے آپ سے جملہ پیش کیا تھا کہ آج یورپ اور امریکہ کے اندر بھی جو لوگ اسلام میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام میں سب سے بڑی کشش کا نام حسین۔ آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے میں حسین صاحب مخاطب ہو کے جملہ کو، میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، میں بھی 5-10 منٹ لوں گا۔ حضرات ایک مرتبہ امام حسین سے مخاطب ہو کے جملہ کہیں گے، مولا ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا آپ کو، ہم نے دل میں محسوس کیا ہے، دل میں محسوس کیا کہ کوئی حسین ہے، ہم منقلب ہو جاتے ہیں۔ میں نے بچوں کو دیکھا روتے ہوئے امام حسین کے نام پہ، بوڑھوں کو دیکھا مسورات، چلے وہ تو بامعرفت ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے نام پہ منقلب ہو جاتے ہیں۔ حضرات انسانیت کی سب سے اعلی منزل کا نام حسین ہے، اور اگر کوئی حسینی ہوگا تو پہلے انسان ہوگا تبھی تو حسینی بنا ہے، انسانیت کے تمام تقاضوں کو پورا کرے گا۔ कैसा होना चाहिए इंसान को? इंसान को इंसान बनाया है तो हुसैन ने, मुसलमान को मुसलमान बनाया है तो हुसैन ने, रिश्तों का अगर पास बताया है तो हुसैन ने। हजरात किस हुसैन इब्न अली के मानने वाले हैं? कभी शर्म महसूस ना कीजिएगा बताते हुए कि मैं हुसैनी हूं। हमारे अम्मा कहते हैं कि हम फख्र के काबिल हैं, जब हमारा नाम लोगे तो तुम्हें खुद ब खुद महसूस होगा। मैं एक मरतबा लंदन में एक चर्च में मुझे दावत दी गई सवाल जवाब के लिए, सब ईसाई बैठे थे। अचानक किसी ने एक सवाल किया, मेरे जहन में उसका जवाब नहीं था, मैंने एक लहजे के लिए खामोशी इख्तियार की और कहा, परवरदिगारा ये लिबास तेरे नबी और वली का है। छठे इमाम की एक हदीस है कि देखो जब तुम हमारे दिफा में बोलोगे फिर तुम नहीं बोलोगे, हम तुम्हारी जबान से बोलेंगे। फिर ऐसी ऐसी बातें मेरी जबान से आ रही थी कि मैं खुद अपने अल्फाज से सीख रहा था, मुझे यकीन था ये मैं नहीं बोल रहा, ये इमाम मदद फरमा रहे हैं, क्योंकि यहां पे उनके दीन की आबरू का मामला है। हजरात बड़े फख्र से कहता हूं मैं हुसैन का गुलाम हूं। इफ्तिखार कीजिए, कभी शर्म महसूस ना करें, जहां जाए बड़े इफ्तिखार से हम हुसैन इब्न अली के मानने वाले हैं। सबसे बड़ी क्या चीज होनी चाहिए, जब कोई देखे ना कि हुसैन के मानने वाले हैं तो फिर वो देख के कहें कि ऐसे होते हैं हुसैन के मानने वाले। ये मैंने पूरी तमहीद बांधी सिर्फ एक जुमले के लिए, जहां जाए जो कहे ना कि ये हुसैन के मानने वाले हैं। हजरात हुसैन ऐसे हैं कि जो उनके मानने वाले नहीं है ना वो भी कहते हैं हम हुसैनी हैं। अगर यकीन नहीं आता तो आज आपने पाकिस्तान के सारे सियासी जलसों को देख लीजिए, पता नहीं तवज्जो है या नहीं, हर सियासी जलसे को देख लीजिए, जो आता है वो कहता है हुसैनी लश्कर आ गया। आज हुसैन इब्न अली ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि कोई यजीदी भी हो तो अपने आप को हुसैनी कहने में फख्र महसूस करता। हजरत ये कहना काफी नहीं है कि हम हुसैनी हैं, रोजे कयामत सब कहेंगे हम हुसैनी हैं, लेकिन फख्र ये है कि हुसैन इब्न अली कहें परवरदिगारा ये मेरे हैं। पता नहीं मैं बात को पहुंचा पाया हूं या नहीं, खुद हुसैन इब्न अली कहें ये मेरे हैं। और ऐसा होगा और ऐसा है, रिवायात में है कि खुद जब सैयद शहदा आएंगे, एक रिवायत के जुमले पेश कर दूं और मैं बात को तमाम कर रहा हूं, मैंने तल्ख बातें भी कही हैं लेकिन सैयद शहदा के मोहब्बत में रिवायत के अल्फाज हैं, मैंने बहुत बुजुर्ग आलिम दीन से जुमले सुने हैं ये, कि रोजे कयामत सब मशहूर होंगे, अंबिया को भी बुलाया जाएगा आ जाओ मैदान महशर में, ठीक है उनका हिसाब किताब नहीं है लेकिन तशरीफ लाएंगे, सब आएंगे, लेकिन एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि सबको मशहूर किया जाएगा लेकिन एक जमीन का ऐसा टुकड़ा है कि खुदावंद मुताल कह गए मलाइका यहां पे जो हस्ती है ना उसे बुलाना मत, उस टुकड़े को उठा के अर्श पे ले आओ। तो मलाइका कहेंगे क्यों? तो खुदावंद मुताल कहेगा वो बहुत जख्मों से चूर चूर है। वह बहुत जख्मों से चूर चूर है, उसे मशहूर मत करना। मैं इत्तेफाक होता है कोशिश करता हूं हर साल ज़ियारत पे जाने की, इराक करबला जरूर कोशिश करता हूं हर साल जरूर जाऊं, बाज़कत नहीं जा पाता। चंद बरस पहले गए हुए थे तो एक जायर ने सवाल किया एक मर्जा से, कागा इमाम हुसैन की ज़ियारत के कोई फजाइल बताइए, आप मर्जा तकलीद हैं कोई फजीलत बयान कीजिए। तो उन्होंने कहा फजाइल तो बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक मसाइब का जुमला कहूंगा, का इमाम हुसैन के सोने की गुंबद को देख के, सोने चांदी की जरी को देख के, रोशनी को देख के कभी धोखा ना खाना, वो जो जिस मंदिर है ना वो एक चटाई पे बहुत जख्मों से चूर चूर है। कोई कभी धोखा ना खाइए ना सोचे, इतना खूबसूरत सोने चांदी का कि जरी है, हरम बना हुआ है, कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं, जितना जुल्म हुसैन पे हुआ किसी पे नहीं हुआ। आए जरा मैं पेश करूंगा, पहले जरा जनाब हबीब के लिए आज है ना, आज दिन मैं आखिर में हुसैन से मुतालिक दो जुमले पेश करूंगा। इससे पहले के जरा पेश करो, एक जुमला सुनेंगे इमाम हुसैन से मुतालिक। इमाम सज्जाद ने एक चटाई बिछाई थी और जब जसद मुतहर रखा था ना, तो क्योंकि इमाम हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ा दिए गए थे, अगर मेरी तरफ देख सकें, एक जुमले को पेश करूंगा, अगर देख सकें एक जुमले को पेश करना चाहता हूं। इमाम सज्जाद ने क्या किया था, जब चटाई बिछाई ना तो लाशे को रखा, उसके बाद फिर जमीन पे बैठ के लाशे के आजा को जमा कर रहे थे। बड़े सख्त जुमले हैं, मैं जब सोचता हूं मेरी कैफियत बदल जाती है। जुमला कहूं एक, मुझे माफ कीजिएगा, परवरदिगारा अच्छा ही हुआ कि 11 मुहर्रम को इमाम सज्जाद ने नहीं दफनाया था, अच्छा ही हुआ 13 मुहर्रम को दफनाया। क्यों? 11 मुहर्रम को अगर बहनें देखती बड़ा मुश्किल होता, बड़ा मुश्किल होता ना, बहनें बर्दाश्त नहीं कर सकती। हजरत, जब 2 मुहर्रम को लश्कर आना शुरू हुए ना, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मलून की तरफ से कूफे से शाम से लश्कर आते जाते थे, 1000 का लश्कर आया, 2000 का, 3000 का लश्कर आया, 4000 के लश्कर पे लश्कर आ रहे थे। जब भी कोई नया लश्कर आता था ना, तो जनाबे ज़ैनब कुबरा एक सवाल करती थी, भैया ये लश्कर आपकी नुसरत के लिए आया? तो इमाम हुसैन कहते थे, नहीं बहन, ये तुम्हारे भाई के कत्ल के लिए आया है। खुदा किसी बहन को ऐसा वक्त ना दिखाया है भाई। जनाब ज़ैनब ने जुमला कहा, क्या भैया कूफे में कोई आपका भी है, कोई हमारा मानने वाला भी है? मौला ने कहा हां। क्या भैया उन्हें बुला लीजिए। मौला ने कहा हां, मेरा एक दोस्त है, मैं उसे खत लिखता हूं। तो हमने खत लिखा, लिखा खत का जो मजमून ये था, इला रजुलिन फकीह हबीब इब्ने मुज़ाहिर। मौला ने लिखा, या हबीब अंता तालमो कराबतना मिन रसूलिल्लाह, ए हबीब आप हमारे कराबत को रसूल खुदा से जानते हैं, आपको हमारी अजमत का एहसास है। हबीब अगर हमारी मदद करना चाहें तो करबला चले आइए। आखिर में एक लफ्ज लिखा, आजलन, हबीब देर ना कीजिएगा, जल्दी आइएगा। खत लिखा, भेज दिया। जनाब हबीब सहाबी रसूल भी थे, अमीरुल मोमिनीन के असहाब में से भी थे, इमाम हसन मुश्तबा के असहाब में से थे और इमाम हुसैन के असहाब में से। बहुत मकाम है जनाब हबीब ने मुज़ाहिर का। हबीब इब्ने मुज़ाहिर असदी ज़ईफुल उम्र हैं, बहुत एहतराम करते थे, दस्तरखान पे बैठे हुए थे, उनकी ज़ौजा ने दस्तरखान बिछाया था जमीन पे। उन्होंने मौला की हदीस सुन रखी थी कि जब दस्तरखान पे बैठो तो फिर किसी की ताजीम में खड़े मत होना, हत्ता मां बाप के लिए दस्तरखान पे अल्लाह के रिस्क पे बैठे हो, सिवाय इमाम में वक्त के लिए। जनाब हबीब ने पहला लुकमा उठाया था, दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, उन्होंने वहीं से सवाल किया, कहा मन बिल बाब, कौन है दरवाजे पे? उसने कहा अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं, हुसैन का पैगाम लाया। जनाब हबीब ने फौरन रोटी को चूमा, दस्तरखान पे वापस रखा, नंगे पांव नंगे सर दौड़ते हुए आए, दरवाजे पे आए। कहा क्या लिखा है मेरे मौला ने, क्या पैगाम भेजा? कहा ये खत लिखा है। जनाब हबीब ने खत खोला, जब खत खोला तो अपना नाम पढ़ा, आखिर में मैं हुसैन का नाम पढ़ा, फौरन चूमना शुरू किया, चूमते जाते थे, आंखों से लगाते जाते थे, बार बार आंखों में आंसू आए, जब चूमते रहे थे ना खत को तो आंखों में आंसू आए। अपनी जौजा का इम्तिहान लेना चाहते थे, आजमाइश करना चाहते थे, उनको चाहते थे सवाब में शरीक हो जाएं वो भी, تو زوجہ نے سوال کیا کہ حبیب کیا لکھا ہے زہرا کے بیٹے نے؟ کہا کہ اے کنیز خدا حسین نے مدد کے لیے کربلا بلایا. کہا پھر کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا سوچ رہا ہوں کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں. کہا حبیب زہرا کے بیٹے نے بلایا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ حبیب اگر آپ نہیں جا رہے تو اپنی تلوار مجھے دے دیجیے. کہا حبیب میں کربلا جاؤں گی. کہا نہیں ہے کنیز خدا ایسا ہو سکتا ہے مجھے حسین بلائے اور میں نہ جاؤں؟ اپنے غلام کو بلایا کہا عبید اللہ ابن زیاد نے پہرے بٹھا رکھے ہیں یہ میری تلوار لے میرا گھوڑا لے کوفے سے باہر میرا انتظار کر باہر چلا جا میں رات کی تاریکی میں باہر تجھ سے ملوں گا. غلام کو بھیج دیا. رات کو تاریکی میں اٹھے تیار ہوئے خاموشی سے نکلے دیکھا جناب مسلم ابن اوسجا باہر ملے. کہا حبیب اس رات کے وقت کہاں جا رہے ہو؟ 90 برس کے ہیں جناب مسلم ابن اوسجا. ایک 90 برس کا ضعیف العمر کمر ٹوٹی ہوئی ہو بینائی کمزور ہو بھووں کے بال بہت بڑے ہوئے تھے کمر جھکی ہوئی تھی. کہا مسلم تمہیں نہیں معلوم؟ کہا کیا نہیں معلوم؟ کہا حسین کربلا میں آ گئے. کہا حبیب پھر تم نے کیا سوچا؟ کہا میں کربلا جا رہا ہوں. کہا حبیب پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو. کہا ابھی چلو میں ابھی فوراً جا رہا ہوں. فوراً جناب مسلم ساتھ ہوئے. رات کو تھوڑی تاخیر ہو گئی جیسے جناب حبیب پہنچے نا تو تاخیر ہو چکی تھی. غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اگر میرا آقا نانا آیا تو تجھ پہ سوار ہو کے میں کربلا چلا جاؤں گا میں حسین کی ضرور مدد کروں گا. یہ جملہ سننا تھا جناب حبیب سرہانا گیا فوراً کربلا کا رخ کیا. کہا مولا اتنے غریب ہو گئے اب غلام زادے آپ پہ غیرت کھانے لگے. مولا اب یہ غلام بھی آپ پہ غیرت کھا رہے ہیں. اجر کمر بس بھائی وقت گزر گیا آئیں بھی آخری جملے سن لیجیے مصاحب کے تھوڑے سے جملے مصاحب کے. ایک مرتبہ جناب حبیب نے مظاہر گھوڑے پہ سوار ہوئے غلام سے تلوار لی اپنے غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. کہا آقا اب آزاد کیا جب آپ حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اب مجھے آزادی نہیں چاہیے. کہا نہیں میں نے آزاد کیا. کہا نہیں اگر آزاد کرنا تو مجھے حسین کو دے دیں میں حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں مجھے بھی ساتھ لے چلیں. کہا چلو میرے ساتھ چلو. جناب مسلم نے اسجا کو لیا اپنے غلام کو لیا. رات کا وقت تھا جناب سید الشہداء اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے. 9 محرم تھی رات کا وقت تھا. ایک مرتبہ جناب زینب بار بار خیمے کا تھوڑا سا پردہ کھولتی تھی بھائی کے چہرے کو دیکھتی تھی. اگر کسی بہن نے بھائی کو سخت وقتوں میں دیکھا ہوتا نا کہ اکثر فاقے رہتے تھے غربت تھی کھانے کو نہیں تھا پانی کو نہیں تھا جناب زینب برداشت کر لیتی. لیکن کیونکہ جناب زینب نے ایسا وقت نہیں دیکھا تھا تو بار بار خیمے کا پردہ کھول کے دیکھتی تھی کتنی پیاس ہے میرے بھائی کی. اچانک دیکھا جناب سید الشہداء مسند پہ کھڑے ہوئے تعظیم میں کھڑے ہوئے. کہا عباس استقبال کرو کوفے سے میرا مہمان آیا. کوفے سے میرا مہمان آیا. جناب حبیب کو آتا دیکھا جناب اڈے پر جناب عباس آگے بڑھے. جناب حبیب آگے بڑھے زمین پہ اپنے آپ کو گرائے امام حسین کے قدموں کے بوسے دینا شروع کیے قدموں کو چومتے ہوئے کھڑے ہوئے ہاتھوں کے بوسے دیے. کہا فرزند رسول آپ کے ہاتھوں سے رسول خدا کی خوشبو آتی ہے. اے فرزند رسول آپ کے گلے سے علی مرتضیٰ کی خوشبو آتی ہے. آپ کے جسم سے زہرا کی خوشبو آتی ہے. اتنے میں جناب زینب نے کنیز سے کہا کہ جاؤ جا کے حبیب سے کہو کہ علی کی بیٹی زینب نے سلام بھیجا. جیسے ہی اس کنیز نے کہا نا حبیب علی کی بیٹی زینب کبرا نے سلام کہا ہے جناب حبیب نے امامہ اتار کے زمین پہ مارا. کہا مولا اتنے غریب ہو گئے بہنوں کو ساتھ لے آیا. مولا بہنوں کو ساتھ لے آئے. کہ حبیب آج دین میری قربانی سے بچے گا اور میں اپنی بہنوں کی وجہ سے. میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے بس بھی ایک مرتبہ شہادت کا دور میں سن لیجئے. ایک مرتبہ صبح عاشور نمودار ہوئی
جناب سید الشہداء پہ قربانیاں شروع ہو گئیں. حضرات ایک مرتبہ سعید سب سے بوڑھے صحابی ہیں، اگر دیکھ سکے میں تو دیکھیے گا جملے پیش کر رہا ہوں، شہادت کیسے ہو رہی ہے. ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا فجر کا وقت ہے، ایک جناب مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوئے، کہا مولا اجازت دیجئے میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. کہا مسلم تم سے چلا تو جاتا نہیں ہے. جناب مسلم نے فوراً اپنی کمر پہ پٹکا باندھا، ایک رومال باندھا، اپنے بھووں کو سیدھا کیا، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو گئے. کہا مولا میں کمزور نہیں ہوں، مولا میں آپ کے قربان ہونے کے لیے بڑی دور سے آیا ہوں، حسین مجھے محروم نہ رکھیے گا، میں قربان ہونے آیا ہوں، میں شہید ہونے آیا ہوں. اتنے میں جناب سعید نے کہا، کہا مولا مجھے اجازت دیجئے میں قربان ہونا چاہتا ہوں. کہا سعید ابھی جب میں نماز شروع کروں گا نا میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا، میری حفاظت کیجئے گا. چل تو پاتے نہیں تھے، 93-94 برس کے تھے. ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا اللہ اکبر، جناب سعید نے دونوں ہاتھ دونوں بازو اپنے کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھے کر کے کھڑے ہو گئے، سامنے سے تیر چلا سینے میں لگا، بوڑھے تھے، لب کانپنے لگے، ٹانگیں کانپنے لگی، نگاہیں بلند کی، جب کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، ان کے دونوں ہاتھ تو کمر پہ تھے، نگاہوں کو بلند کر کے کہا پروردگارا بس اتنی طاقت دے دے حسین کی نماز ثواب ہو جائے، پروردگارا حسین کی نماز ثواب ہو جائے. تیر چلا جناب سعید کے سینے میں لگا، پھر تیر چلا پیٹ میں لگا، تیر چلتے رہے لگتے رہے، ان کے لب کانپ رہے تھے، پورا جسم لرز رہا تھا، لیکن جناب سعید کھڑے رہے، جناب مسلم نے اوسجا کھڑے رہے. یہاں پہ امام حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس جناب سعید نے دم توڑ دیا، جیسے ہی ٹانگوں سے دم نکلا زمین پہ گرنے لگے، فوراً مولا حسین آگے بڑھے، ان کی پشت پہ دونوں ہاتھ رکھے، کہا سعید میں تمہیں سہارا دوں گا، سہارا دے کے زمین پہ لے کے آیا. جب زمین پہ گرے نا جناب سعید، کانپتے ہوئے لبوں سے ایک سوال کیا، حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام حسین نے کہا سعید میں راضی، میری ماں زہرا راضی، میرے بابا علی مرتضی راضی، میرے نانا رسول خدا راضی، میرا خدا راضی، سعید میں راضی. بس بھائی جب جناب مسلم کا دم نکل رہا تھا، آخری جملہ سن لیجیے، وقت گزر گیا، جب جناب مسلم کا دم نکل رہا تھا نا تو ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، 90 برس کے ایک آدمی، آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. جناب حبیب آئے، کہا مسلم اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا میں تمہارے بعد بہت دیر تک زندہ رہوں گا تو میں تم سے پوچھتا کوئی وصیت تو نہیں ہے آخری. جناب مسلم نے کانپتے ہوئے آواز سے کہا حبیب تم پوچھو نہ پوچھو میں ایک چھوٹی سی وصیت کر دوں. کہاں فرماؤ کیا وصیت ہے؟ اشارہ کیا حسین کی طرف، کا اسی کا بحاظا حبیب حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. کہ حبیب حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. جناب حبیب نے کہا مسلم اس وصیت کی ضرورت نہیں تھی، ایسا ہو سکتا کہ ہم لوگ حسین کو تنہا چھوڑ دیں؟ بس بس سب ایک ایک کر کے چلے گئے. اب ایک ایسا وقت آیا کہ جناب سید الشہداء نے کبھی دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا، کہو حبیب اور مسلم. پھر ایک مرتبہ اپنے بھائی عباس کو آواز دیکھا، عباس علی اکبر ذرا آ کے دیکھو میں اکیلا رہ گیا، کوئی سوار کرانے والا نہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بھائی ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، میں مختصر سے دعا کرواؤں گا، وقت نہیں ہے. آئیں بھائی ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارا تجھے 11 محرم کے اس لحظے کا واسطہ جب مستورات کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی تھی اور ہاتھ پشتے گردن باندھ دیے گئے تھے. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، میرے ساتھ مل کے دعا کیجیے گا. پروردگارا اس لحظے کا واسطہ جب ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا، بچوں نے ماؤں کے گلوں میں باہیں ڈالی، یہ قافلہ چلا، مائیں دیکھتی رہی. میں ہمیشہ جملہ پیش کرتا ہوں، جملے کو پیش کروں گا. پروردگارا واسطہ اس لہجے کا جب بچوں کے بازو تھک جاتے تھے، اونٹ اچلتے تھے اور اونٹوں کی پشت سے اس بلندی سے ماؤں کی گودوں سے بچے زمین پہ گرتے تھے، نہ جانے کتنی ماؤں کی گودے اجڑی، بچہ گرتا تھا اونٹوں کے پاؤں میں آ کے، ماں کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا، مائیں تڑپتی رہتی تھی. بس بھی آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، پروردگارا ان ننے ننے بچوں کی شہادتوں کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف کی، کربلا کی، سمرہ کی، کاظمین کی حفاظت فرما. پروردگارا شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما. پروردگارا واسطہ ہے ایک بچی کا کہ جب قافلہ گزر رہا تھا تو ایک بچی نے، ایک ماں نے آواز دی، سید سجاد میری گود سے حسین کے سینے پہ سونے والی گر گئی ہے. پروردگارا واسطہ اس ماں کا جس کی وجہ سے قافلہ رکا. پروردگارا اس بچی کا واسطہ جتنے مومن و مومنات اسیر ہیں یا بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، اسیروں کو رہائی کی خبر سنا. پروردگارا جتنے مومن و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارا زندگی میں ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین.